أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید اور بہت سی دعا ہم سب کے لیے کہ جس نیت سے اور جس خلوص سے ہم نے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے اس سیشن کا آغاز کیا ہے، اللہ ہماری نیتیں قبول کر لے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اس راستے میں. یہ پہلا سیشن میں آپ کو بھیج رہی ہوں. بہت سے سیشنز کا یہ ایک خلاصہ ہے. جو لوگ پہلے شروع سے ہمارے ساتھ ہیں، مثلا جو حیا علی الفلاح والی بہنیں ہیں، جو قرآن لیسنز والا گروپ ہے، ان سب کو پتا ہے کہ الحمدللہ یہ اب میرے خیال میں چھٹا سال شروع ہو گیا ہے کہ ہم لوگ قرآن کے ساتھ اٹیچ ہیں اور ہم کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں. اس سے پہلے جب میں دورہ شروع کرتی تھی تو میں الگ سے قرآن کی فرضیت، اصول القرآن، آداب القرآن اور یہ ساری چیزیں پڑھاتی تھی ایک سیشن میں. تو یہ ایک کمبائنڈ سیشن ہے، کیونکہ جو لوگ ہمارے ساتھ پڑھتے رہے ہیں ان کو اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہوگی ان ٹاپکس کی، اور جو لوگ پہلی دفعہ جوائن کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھا اوور ویو ہوگا. سب سے پہلی بات جس سے میں آج کا سیشن اور یہ دورہ جس سے میں شروع کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن ہم پر فرض ہے. یہ ہماری بہت سے لوگوں میں، ہم سب میں اور مجھ میں سب سے پہلے، ایک غلط فہمی تھی کہ قرآن جو ہے یہ ایسے ہے جیسے ہم ایک بونس عبادت کر رہے ہیں، ہم ایکسٹرا عبادت کر رہے ہیں اور وہ قرآن ہے. قرآن اٹھا کے پڑھ لینا اور کسی خاص موقع پہ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن میں سے کوئی وظیفہ کر لینا، قرآن کی کوئی صورت کسی برکت کی وجہ سے پڑھنا، صبح سورہ یاسین پڑھنا، رات کو سورہ ملک پڑھنا، ہر حاجت کے حصول کے لیے سورہ یاسین پڑھنا، رزق کے لیے سورہ واقعہ پڑھنا، بری نظر کے لیے چار قل پڑھنا، یہ ساری چیزیں، اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، یہ ساری قرآن کی اپلیکیشنز ہیں. ان اپلیکیشنز سے ہم میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا اور ہم انہیں فالو کرتے ہیں اپنی عقیدت کی وجہ سے اور اپنے عقیدے کی وجہ سے. لیکن آج سب سے پہلے تو اپنا ذہن اس بات پہ آپ فوکس کر لیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے. قرآن کے اندر جو فرض عبادات ہیں، جن کو ہم فرض عبادات کہتے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے کتب علیکم، لکھا گیا ہے تم پر، اور اس کو فرض کا ہم لوگوں نے اس کو ایکول ٹو فرض کر لیا ہے. ایک چیز کے لیے قرآن میں فرض کا لفظ استعمال ہوا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 85، تین آیات میں آپ کے سامنے پڑھوں گی اور یہ انٹروڈکشن کے لیے میں پڑھ رہی ہوں، اور ان آیات میں جتنا مغز ہے اور ان آیات میں قرآن کی جتنی ڈسکرپشن ہے وہ اور جگہوں پہ اتنی آسانی سے، اتنی فوکسڈ ہمیں نہیں ملتی ہے. قرآن کا پورا سبجیکٹ جو ہے وہ ظاہر ہے، ہر جگہ پہ قرآن نے اپنی بات بہترین طریقے سے کی ہے، لیکن قرآن کی فرضیت کا جہاں پہ ذکر ہے تو وہ بڑی ایسنس والی آیات ہیں. سورہ قصص کی آیت نمبر 85 ہے، ان الذی، بے شک وہ ذات، فرض علیک القرآن، فرض کیا ہے اس نے تم پر یہ قرآن، لرادکل، تاکہ وہ لوٹا لائے، تاکہ وہ واپس لے آئے، الی معادن، اس وعدے کی طرف. یعنی قرآن کی فرضیت جو ہے یہ اس لیے ہے تاکہ اس وعدے کی جگہ پر جب ہم واپس آئیں تو قُل ربی، فرما دیجئے کہ میرا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، من جاء بالہدیٰ، جو آیا ہدایت کے ساتھ، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور جو ہو گیا ایک کھلی گمراہی میں. تو قرآن کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ جب وعدے والی جگہ پر واپس لوٹایا جائے جو ہمارے عقیدے کے مطابق آخرت ہے، تو اللہ اچھی طرح جان لے گا کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا ہے اور کون کھلی گمراہی میں ہے۔ اس کتاب کی فرضیت اس لیے ہے کیونکہ ہم نے واپس جا کر اس ہدایت کی گواہی دینی ہے جو اس کتاب سے ہمیں ملتی ہے۔ وما کنتا ترجو، اور نہیں ہیں آپ، نہیں تھے آپ ترجو کہ آپ کو امید تھی، ان یلقا الیک الکتاب، یہ کہ آپ کی طرف بھیجی جائے گی یہ کتاب، الا رحمت، مگر یہ تو ایک رحمت ہے، میر رب کا، تیرے رب کی طرف سے۔ تو آپ تو بالکل ہرگز سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ کی طرف ایسی کتاب بھیجی جائے گی، لیکن یہ تو آپ کے رب کی بہت بڑی رحمت ہے۔ فلا تکونن، تو آپ نہ ہو جائیں، ظہیرا للکافرین، مددگار اور پشت پناہ کافروں کے۔ یعنی یہ کتاب جو ہے یہ ایک حد فاصل ہے ایمان اور کفر کے درمیان۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور نہ رک جائیں اللہ کی آیات سے، بعد اذا انزلت الیک، بعد اس کے کہ وہ نازل، انزلت الیک، بعد اس کے کہ ہم انہیں نازل کر چکے ہیں آپ کی طرف۔ ودعو الی ربک، اور پکاریں اپنے رب کو، ولا تکونن، اور نہ ہو جائیں من المشرکین، شرک کرنے والوں میں۔ تو یہ کتاب ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے، اور یہ کتاب توحید اور شرک کے درمیان حد فاصل ہے۔ ولا تدع مع اللہ الہا آخر، اور نہ پکارو اپنے رب کے، اپنے اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ، کوئی اور معبود، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، کل شیء ہالک، ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ، مگر اس کا، اس کی مرضی، اس کی وجہ، لہ الحکم، اسی کے لیے ساری حکومت ہے، اسی کے لیے سارا حکم ہے، وہ الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو قرآن کی فرضیت میں نے آپ کو انٹروڈیوس کر دی الحمدللہ، سورہ قصص کی آیت نمبر 85, 86, 87 اور 88 سے۔ تو اس بات پہ تو اب ہم اگریڈ ہیں، اور یہ بات ہم کسی کو بھی بڑی دلیل سے کہہ سکتے ہیں کہ حضور یہ قرآن جو ہے نا یہ آپشنل نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات جو میں نے آپ کو سمجھانی ہے وہ ہے حقوق القرآن۔ قرآن ظاہر ہے ہر فرض جو ہوتا ہے اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں جو ہمیں پورے کرنے ہوتے ہیں تاکہ وہ فرض ادا ہو جائے۔ جیسے نماز کے حقوق ہیں، صحیح طرح وضو کریں، صحیح طرح کھڑے ہوں، قبلہ رو ہو جائیں، نیت کریں، تکبیر کریں، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تو ان ساری چیزوں کو صحیح طرح، ان ارکان کو صحیح طرح ادا کرنا جو ہے وہ ایک مقبول نماز کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرض جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ قرآن کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ یہ جو آپ کا ہاتھ ہے نا، اپنا ہاتھ اپنے سامنے کھولیں اور ان پانچ انگلیوں کو دیکھیں، اور یہ پانچ انگلیاں جو ہیں یہ قرآن کے پانچ حقوق ہیں۔ کہیں سے بھی آپ شروع کریں، انگوٹھے کی سائڈ سے شروع کریں یا چھملیا چھوٹی انگلی کی سائڈ سے شروع کریں، پہلا حق جو ہے قرآن کا وہ ہے قرآن کو ماننا۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہمارا قرآن پہ پورا ایمان ہے۔ ایک انگلی اندر فولڈ کر لیں۔ نمبر دو، ہم نہ صرف قرآن کو مانتے ہیں، ہم اسے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم سب ناظرہ کرتے ہیں الحمدللہ، ہم سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں۔ دوسرا حق بھی ہم بڑا احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں، انگلی فولڈ کر لیں۔ تیسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا، یہ ہم میں سے کوئی ادا کرتا ہے اور کوئی نہیں ادا کرتا، ہیں جی۔ اگر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آگے بڑھتے ہیں، اس راہ میں آپ نے وقت لگایا ہے، انرجی لگائی ہے، تو یہ انگلی فولڈ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اگلا کیا آ گیا؟ اگلا جو ہے وہ ہے اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ جو ہم لوگ آج دورہ شروع کر رہے ہیں یہ اس حق میں ہے، یہ اس حق کو ادا کرنے کے لیے ہے، کیونکہ چار سال سے ہم مٹھیاں اپنی فولڈ کر کر کے یہ تین انگلیاں فولڈ کر کے ہم تھک گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ چوتھی انگلی نہیں فولڈ ہوتی، عمل والی انگلی نہیں فولڈ ہوتی، اور یہ کبھی بھی نہیں فولڈ ہوگی، بڑا مشکل ہے یہ، لیکن ہم سب کی کوشش ہوگی اور اللہ کی طرف سے قبولیت ہوگی اور خلوص نیت ہوگا، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم قرآن پہ عمل کریں گے. یہ فیوچر ٹینس ہے، لیکن چلیں انگلی فولڈ کر لیں، ہو گیا. اب جب عمل کر رہے ہیں قرآن پہ، تو جو آخری انگلی رہ گئی ہے وہ ہے کہ اس کو سیکھ کر، اس پہ عمل کر کے اس کو آگے پڑھانا. یہ مٹھی بن گئی نا آپ کی، یہ مٹھی جو ہے اس کو یاد رکھیں، یہ حقوق القرآن کی مٹھی ہے. جب تک یہ پوری مٹھی نہیں بند ہوگی، قرآن کا حق نہیں ادا ہوگا. میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، میں آپ کو چھوٹا سا انٹروڈکشن اپنا بتا دوں گی، لیکن یہ جو حقوق القرآن ہیں، یہ شاہ ولی اللہ اور اس کے بعد ان کے بیٹے جنہوں نے موضوع القرآن لکھی ہے، اور پھر اس کے بعد شیخ القرآن جن کا تعلق ہمارے خیبر پختونخوا سے ہی تھا، یہ حقوق القرآن جو ہیں یہ ان کے وضع کیے ہوئے ہیں. یہ میں آپ حدیث اور ان کے حوالے نہیں دے رہی، یہ ایسے عالم ہیں جو ایک لحاظ سے آپ سمجھیں کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن کے یہ بادشاہ ہیں، پروفیسرز ہیں اور پروفیسر ایمیریٹس ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو کوئی نہیں اوورٹیک کر سکا، ان کا علم ابھی تک اپلائی کر رہا ہے. تو یہ جو پانچ حقوق ہیں، اپنے ہاتھ کو دیکھ کر آپ ان پانچ حقوق کا سوچا کریں اور کوشش کریں کہ جس دن مٹھی بن گئی اس دن قرآن کا حق ادا ہونے کی ابتدا ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ میں نے آپ کو حقوق القرآن پڑھا دیے. پہلے یہ بھی پورا سیشن ہوتا تھا، الحمدللہ چھوٹا کر کے میں نے اس میں ڈال دیا. اگلی بات، فرضیت بھی سمجھ لی اور حقوق بھی سمجھ لیے. اب حقوق بھی سمجھ کے ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، ہم نے اس کی ابتدا کرنی ہے، تو اس کے آداب کیا ہیں؟ جب بچے کو سکول لے کے جاتے ہیں تو اس کا چھوٹا سا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، ہاں بھئی ٹھیک ہے، ہو گیا، بچہ آ گیا، کلاس میں انٹر ہو گیا بچہ، اس کلاس کے اپنے آداب ہوتے ہیں. اسی طرح آداب القرآن ہیں جو قرآن کے اندر ہی موجود ہیں. جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا کے خاموشی سے سنو، یہ پہلا ادب ہے. یہ کلاس میں بھی پہلا ادب ہے، یہ فوج میں بھی پہلا ادب ہے، اور یہ قرآن کا بھی ادب ہے، قرآن میں موجود ہے کہ اس کو جن و انس جو ہیں وہ کان لگا کے خاموشی سے سنتے ہیں. کان لگانے کا مطلب کیا ہے؟ فوکس اس کی طرف ہونا چاہیے. سماعت جو ہے نا، یہ طاقت، یہ سننے کی طاقت جو ہے، یہ بڑی ویک ہو جاتی ہے. کان کے اندر آواز بالکل پیور اندر جاتی ہے، لیکن دماغ میں پھر ادھر ادھر منتشر ہو جاتی ہے. تو استماع فاستمع، یہ لفظ استماع کا لفظ استعمال ہوا ہے. سماع صرف نہیں استعمال ہوا، اور وہ ہے کہ فوکس کر کے سننا، اور کچھ نہیں سوچنا، صرف یہ سننا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، اس کو نہیں چھوتے ہیں اس کو، یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ کہاں سے بات آئی ہے. یہ بھی قرآن میں ہے کہ نہیں چھوتے ہیں اس کو مگر جو طہارت میں ہوتے ہیں، الا المتطہرون، نہیں چھوتے ہیں اس کو. تو طہارت میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ صاف ستھرے کپڑے ہوں، صاف ستھری جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہوں، ہاتھ صاف ستھرے ہوں، باوضو ہوں. خواتین کے مخصوص دنوں کے مسئلے کیا ہیں؟ اگر آپ کوئی کورس اٹینڈ کر رہے ہیں جس کی کلاس آپ سے نکل جائے گی، یہ فقہ کا مسئلہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے نہیں بنایا یہ پڑھے لکھے لوگوں نے بنایا ہے. اگر کوئی کلاس آپ سے مس ہو جائے گی، یا کوئی حافظہ ہے جب جس نے اگر دور نہ کیا تو اس کو اپنا سبق بھول جائے گا، تو وہ قرآن پڑھ سکتی ہے. لیکن نیت جو ہے، اگر وہ نفلی عبادت کی حیثیت سے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، یا قرآن کا کوئی جیسے وظیفہ کر رہے ہیں آپ، اور سورہ ملک قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں، اور سورہ واقعہ قرآن کھول کے پڑھ رہے ہیں، تو وہ ان مخصوص دنوں میں نہیں کرنا. مخصوص دنوں میں بہتر ہے کہ قرآن کے لکھے ہوئے صفحے جو ہیں اور وہ عبارت جو ہے اسے نہ چھوا جائے، کیونکہ قرآن کو چھونے کا جو ہے تو اس کی ممانعت ہے. اگر نوٹس لکھ رہے ہیں، اگر تحریر کو چھونا ہی پڑے، تو کسی کور میں سے کوئی کپڑا رکھ کے، کاغذ رکھ کے اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھ سکتی ہیں، کیونکہ اگر آپ نے نہ کیا، قرآن بند کر دیا، تو آپ کو ان دنوں میں آپ سے وہ کورس مس ہو جائے گا. تو یہ میں نے آپ کو طہارت بتا دیا. خاموشی سے سننا ہے، کان لگا کے سننا ہے، فوکس کرنا ہے، باوضو اور باطہارت ہونا ہے، پاک صاف جگہ پہ بیٹھنا ہے. اچھا، یہاں پہ تھوڑی سی ڈائیورژن لے کے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو کورس سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی ٹپس بھی بتاؤں گی، تو سب سے پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ آپ دن کا کوئی ایک حصہ مخصوص کر لیں، جہاں پہ آپ نے سب کو بتا دینا ہے، مجھے نہ انوائٹ کریں، مجھے نہ ڈسٹرب کریں. بچے یہ جو ہے نا ایک گھنٹہ ہے، اور رمضان میں یہ ٹائم پھر زیادہ ہو جائے گا، تو یہ ٹائم جو ہے میرا یہ قرآن کا ہے، پلیز مجھے نہ ڈسٹرب کریں. ٹھیک ہے، ایک حصہ مخصوص کرنا ہے، اس میں نیت کرنی ہے. دوسری کوئی جگہ مخصوص کر لیں، وہاں اپنے سبق کے دوران استعمال ہونے والی ساری چیزیں جمع کر لیں. ہیں ہمارے ڈریسنگ ٹیبل دیکھے ہوں گے آپ نے، بیڈ رومز میں کنگھی پڑی ہوتی ہے، پرفیوم پڑا ہوتا ہے، لپسٹک پڑی ہوتی ہے، لوشن پڑا ہوتا ہے، کیسی ہم نے اکٹھی کر کے چیزیں رکھی ہوتی ہیں نا. اور جب یہ پھر ہمارے یہ والے کام ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں لاں ہمیں جگہ نہیں مل رہی. پرائیورٹیز ظاہر کرتی ہے یہ چیز، آپ کی پرائیورٹی کیا ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے، چھوٹا سا ایک تکیے کے اوپر لوگوں نے سارا کچھ رکھ لیا. وہ میں نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے، آج میں خود اس طرح بیٹھی ہوئی ہوں، رائٹنگ ٹیبل پہ نہیں بیٹھی ہوئی. ہاں لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں وہ رکھ لیں، ہیڈ فونز ہیں آپ کے، فون ہے آپ کا، کاپی ہے، قلم ہے، ساری چیزیں، اپنا قرآن کا نسخات، جو تفسیر آپ کو چاہیے، جو ترجمہ چاہیے، وہاں جمع کر کے رکھ لیں اچھی سی جگہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو اب اچھا اگلی ٹپ جو ہے نا، یہ غور سے سننی ہے. قرآن جب میں پڑھا رہی ہوں گی نا، ابھی جب جہاں پہ لکھنا ہوگا نا وہ میں آپ کو بتا دوں گی کہ اب یہ لکھنے والا شروع ہو گیا ہے. کافی چند دروس جو ہیں شروع کے، وہ آپ کے اورینٹیشن کے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو شاید نہ لکھنا پڑے، لکھ لیں تو بہتر ہے، آپ کے پاس ریفرنس ہوگا. لیکن یہ حدیث میں ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب پڑھاتے ہیں نا تو ہم بڑے غور سے سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن نکل کے بھول جاتا ہے، یہاں سے نکلتے ہی بھول جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعین بیمینک، تم مدد لو اپنے دائیں ہاتھ سے، یعنی کہ لکھو، تم اس چیز کو لکھ لو. لکھنا جو ہے، اور یہ سائنس سے پروون ہے، سننا جو ہے وہ 10% یا 20% یاد رہتا ہے. جو چیز آپ لکھ لیں وہ آپ کو 40-50% تک جو ہے لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے، کمٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے بھی ایک سٹیپ آگے چلیں. میں نے قرآن کے حقوق پڑھائے تھے نا، پانچواں حق کیا تھا؟ کسی کو پڑھانا. تو کسی کو جو چیز آپ پڑھا دیتے ہیں نا، وہ 80% بلکہ 90% میموری میں کمٹ ہو جاتی ہے. تو نہ صرف یہ کہ اہتمام اس بات کا کریں کہ آپ لکھیں اس کو، آپ اہتمام اس کا بھی کریں کہ جو چیز آپ نے لکھی ہے وہ آپ کسی کو سنا دیں، وہ سننے والے کی اپنی مرضی، آگے سے وہ جو کرتا رہے. ہے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ بچوں کو سناتے ہیں، بچے کھیلتے رہتے ہیں، سر کھجاتے رہتے ہیں، کھانا مانگتے رہتے ہیں، اماں جو ہیں وہاں کھڑی ہو کے اپنا لکھا ہوا سبق انہیں سنا دیتی ہیں، کیونکہ سنانے سے جو ہے وہ زیادہ یاد ہوتا ہے. اور قرآن جو ہے اس کی نیچر، انشاءاللہ جب ہم ایکسپلور کریں گے اس کو، یہ کلام ہے، اللہ بات کر رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خطاب کے ذریعے یہ پڑھایا ہے. تو پڑھانا جو ہے وہ اس کی الٹیمیٹ لرننگ اسٹریٹجی ہے، کہ اگر عمل کرنا ہے نا تو آپ ایسا کریں کہ اس کو پڑھانے کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ میں آپ کو دو باتیں بتاؤں گی، دو بڑی امپورٹنٹ باتیں. نمبر ایک، اگر آپ یہ کہیں کہ میں کیسے پڑھا سکتی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی میں نے آپ کو دو کہانیاں سنانی ہیں. پہلی کہانی تو ہمارے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. انہوں نے غار حرا میں کتنا قرآن سنا تھا پتا ہے آپ کو؟ پہلی وحی جو تھی، اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، وعلمہ ما لم، جو اس کو وہ پڑھایا جو اس کو نہیں آتا تھا. سوری پوری آیت مجھے نہیں وہ یاد ہو رہی، لیکن اتنا ہی تھا بس، یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. یہ جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا اور کہا کہ یہ قرآن ہے، اب قرآن آپ پہ ریویل ہو گیا ہے، کیا بات ہے جی، واہ واہ واہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے نیچے آئے، حضرت خدیجہ سے ملے، اپنی پریشانی کا اظہار کیا، اپنا ڈر سنایا، حضرت خدیجہ نے تسلی دی، کمبل اڑھایا، وہ بھی ہمیں قرآن سے پتہ ہے، وہ سورہ مزمل میں ہے، کمبل میں لپٹنے والے ہے، چھپنے والے. تو یہ اتنا ہی قرآن سیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اپنے خاندان کو، اپنے پہلے اپنی بیوی کو حضرت خدیجہ کو، اور پھر اپنے خاندان کو، اپنے قرابت داروں کو دعوت دی تھی. یہ تو یعنی کہ یہ بات بڑی کم لوگ بتاتے ہیں، خاص طور پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 12 علوم ہونے چاہیے، اور آپ کو عربی آنی چاہیے، اور آپ کو فقہ اور حدیث اور اللہ علم علم الرجال، اسماء الرجال، یہ سارے علوم آپ کے پاس ہونے چاہیے تو جی آپ قرآن پڑھانے کے قابل ہوتے ہیں. تو پہلی تو میں نے آپ کو جو دلیل دی ہے وہ تو میں نے آپ کو سورس سے دی ہے, یعنی کہ اس جڑ سے میں نے آپ کو دلیل نکال کے دی ہے جہاں سے قرآن آیا ہے. ہم بندے بشر ہیں, ہم انسان ہیں, ہمیں ایک انسان نے قرآن پڑھایا ہے, اور اس انسان نے قرآن اس وقت پڑھانا شروع کیا تھا جب اس کے پاس اتنی سی وحی تھی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اور اگلی آیت کا مجھے ترجمہ بھول گیا لیکن وہ ہے کہ تجھے وہ سکھایا جو تجھے نہیں آتا تھا, قلم وعلم بالقلم. یہ اتنی ہی وحی تھی, پوری ریولیشن اتنی تھی, اور یہ اتر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. تو کہا بھائی یہ ہمیں سبق مل گیا ہے, بس یہ سبق ہے. ٹھیک ہے جی, تو بالکل کوئی بڑا اسپیشلسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن پڑھانا شروع کر دیں. یہ میں نے آپ کو بار تین چار دفعہ بتا دیا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, اگلی بات, اگلی دلیل جو میں آپ کو دے رہی ہوں, ریسرچ سے یہ پتا چلا ہے کہ جو چیز, جس چیز کو آپ دن میں ایک گھنٹہ دیتے ہیں, ایک گھنٹہ چاہے آپ اس ریڈ کر رہے ہیں, اس چیز کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں, پھر پڑھ کے وہ آپ کسی سے ڈسکس کر رہے ہیں, وہ پڑھا رہے ہیں آپ, وہ سمجھا رہے ہیں, اس کو خود سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ ایک گھنٹہ جو ہے وہ آپ نے ڈیڈیکیٹڈ اس چیز کو دیا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک سال میں کتنے گھنٹے اسے دے چکے ہوں گے, چلیں چھٹیاں بھی, ایک چھٹی کا دن بھی نکال لیں, آپ ایک سال میں 300 گھنٹے اس چیز کو دے چکے ہوں گے, اور 300 گھنٹے کوئی بھی ٹاپک پڑھنے والا جو ہے وہ اس کا اسپیشلسٹ بن جاتا ہے. آپ ایم بی بی ایس کا کریکولم نکال کے دیکھیں, آپ پی ایچ ڈی کا نکال کے دیکھیں, آپ ایم اے کا, بی اے کا, 300 گھنٹہ جو ہے نا یہ اسپیشلائزیشن کے لیے ریکوائرمنٹ ہے. ایک سال کے بعد آپ کو اس چیز کے بارے میں اتنی نالج ہوگی جو 80% پاپولیشن کو نہیں ہے. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ ایک گھنٹہ کتنا قیمتی ہو سکتا ہے, اور اس ایک گھنٹے کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب میں آپ کو دلیل دوں گی اپنے آپ سے. میں نے آپ کو کہا تھا نا, میں چھوٹا سا انٹروڈکشن اپنا بتاؤں گی آپ کو. میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں, میں بچوں کی ڈاکٹر ہوں, اور میں نے قرآن کب پڑھنا, کب سیکھنا شروع کیا تھا قرآن, میں نے, آپ یہ سمجھیں, آج سے ٹھیک 22 سال پہلے مارچ کے مہینے میں ہی شروع کیا تھا, جب میری ایک سہیلی نے مجھے یہ کہا, اور یہ باہر کے ملک میں ایک سہیلی تھی میری, اس کا تعلق شام سے تھا. اس نے کہا کیسا ہے افشاں, کہ تمہارے ہاں تو بچہ پیدا ہونے والا ہے اور کتنا قرآن تمہیں آتا ہے, یہ بچہ تو تم فورن کنٹری میں پیدا کر کے اس نے تو اس کو تم نے دین سکھانا ہے, کیسے سکھاؤ گی تم؟ اور اس کے ساتھ میں نے, اللہ اسے جزائے خیر دے, اللہ اسے لمبی زندگی دے, اس کے ساتھ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تھا. تو یہ سفر میرا تب شروع ہوا تھا, اور اس احساس سے کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایک ایسے ملک میں پیدا ہوگا جو بے دین ہے, لا دین ہے, اور وہاں پہ میں نے اس بچے کی تربیت کرنی ہے. اور قرآن کے ساتھ ہمارا سفر شروع ہو گیا. کچھ تھوڑا پڑھا, کچھ نہ پڑھا, سورہ بقرہ بہت دفعہ پڑھی, نہ سمجھی, پھر سمجھی. چلتے 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 میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2005 میں جب ایبٹ آباد میں زلزلہ آیا تھا, تو 2003 اور 2004 میں میں ایبٹ آباد میں رہتی تھی, اور وہاں پہ میری سہیلیوں نے یہ مجھے کہا کہ ڈاکٹر افشاں, آپ کو جتنا قرآن آتا ہے نا یہ ہم سب سے زیادہ ہے, مطلب اتنا تو میں 8ویں پارے تک ترجمے کے ساتھ پڑھ چکی تھی, تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں پڑھانا شروع کر دیں. مجھے بڑی ہنسی آئی تھی سن کے, لیکن میں نے, یہ مجھے ایک بات پتا تھی کہ قرآن سیکھنے کا طریقہ جو ہے وہ قرآن پڑھانا ہے. تو انہوں نے, 8 وہ خواتین تھیں, اللہ انہیں بہت بڑی جزائے خیر دے, ان میں سے ایک خاتون شاید یہاں سن رہی ہوں گی یہ, اب باقی 7 میری سہیلیاں کہیں اور ہیں. تو ان کے ساتھ ہم نے کلاس شروع کی, اور ہم نے پہلے 8 پارے ہی پڑھے, اور پھر ایبٹ آباد میں زلزلہ آ گیا, ہم کہیں اور چلے گئے, پشاور چلے گئے, پھر پشاور میں کلاس شروع کی. 2011 میں میں نے جن شیخ القرآن کا آپ کے سامنے ذکر کیا تھا, ان کے ایک اسٹوڈنٹ کا دورہ اٹینڈ کیا, اور وہ دورہ جو تھا وہ آپ سمجھیں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا میری زندگی میں, کیونکہ میں اس دورے کو اٹینڈ کرنے, سینکڑوں لوگ تھے, وہ بہت بڑا, اس کا ایک الگ حال تھا, اس کی ایک الگ کہانی ہے. پشتوں میں ہوتا تھا وہ دورہ, ہم انگلش میں لکھتے تھے, اردو میں لکھتے تھے, کہ ایسا بھی ہوا کہ لاہور سے ہم بھاگے بھاگے بس میں آئے, کلاس اٹینڈ کی اور واپس لاہور گئے, لیکن وہ دورہ ہو گیا. اور اس دورے کے اینڈ میں مجھے یہ پتا چلا کہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں تھا، یہ استادوں کا دورہ تھا. وہ مجھے بڑی حیرت ہوئی سن کے کہ یہ دور دور سے قرآن پڑھانے والے آ کے وہ دورہ اٹینڈ کرتے تھے، اور وہ ہم نے اٹینڈ کر لیا، ہضم بھی کر لیا، اس کے نوٹس بھی لکھ لیا. آج بھی ان نوٹس کو میں ریفر کرتی ہوں. تو یہ میری کہانی ہے. میں نے کوئی مدرسہ نہیں اٹینڈ کیا. میرے پاس سند اپنے مدرسے کی ہے کیونکہ میں نے وہاں پہ دورہ اٹینڈ کیا ہے. سند جو ہے، تھوڑی سی میں آپ کو بات بتاؤں، سند ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کا قرآن کا استاد جو ہے وہ آپ کو سرٹیفائی کرتا ہے کہ اس نے مجھ سے پڑھا ہے، اور پھر وہ اپنی جو ہے اپنی سند دیتا ہے. وہ اپنی ایک آپ سمجھیں کہ ایک اس کا آئی ڈونٹ نو، جیسے ایک وہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا باپ تھا اور یہ اس کا باپ تھا اور یہ، تو یہ یعنی یہ میرا استاد تھا اور وہ اس کا استاد تھا اور وہ اس کا استاد تھا، اور وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی تک وہ لائن جو ہے وہ جاتی ہے. یہ ہماری پڑھائی تھی اور یہ پڑھائی ہو گئی ہماری. تو دیکھیں، قرآن کی فرضیت میں نے آپ کو پڑھا دی، قرآن کے حقوق میں نے آپ کو پڑھا دیے، قرآن کے آداب میں نے آپ کو سکھا دیے، اور میں نے آپ کو یہ ٹپس بھی بتا دی کہ آپ نے کیسے شروع کرنا ہے، آپ کو کیسے آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے، آپ نے کتنا ٹائم دینا ہے اس کو، اور یہ کہ آپ بھی قرآن پڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آخری جو آج کا اس ابتدائی لیسن کا جو حصہ ہے وہ ہے اصول القرآن، اور یہ بار بار آئیں گے. یہ میں جو چیز ہے نا، آپ کو جب سورہ الفاتحہ شروع ہوگی انشاءاللہ، تو یہ چیز میں آپ کو واپس اس میں ریفر کروں گی. اصول القرآن مختصراً آپ اس وقت سمجھ لیں، لائک دا شارٹیسٹ پاسبل، کہ قرآن کے چار جو ہیں وہ ان کو مہمہ کہتے ہیں، یعنی موسٹ امپورٹنٹ یا سینٹرل جو ہیں اس کی جو تھیمز ہیں، ٹھیک ہے، جن کے ارد گرد باقی باتیں کی گئی ہیں تاکہ وہ تھیم سمجھا دی جائے. پہلی تھیم ہے توحید. قرآن توحید کی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی. تو توحید سے تو کوئی ظاہر ہے، توحید، ہم توحید پرست ہیں، ہم ایک اللہ، الہ الا اللہ، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، یہ توحید ہے، یاد رکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. یہ توحید ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی ہے. ہیں جی، وہ رسالت ہے. یہ دوسرا اصول ہے. پہلا اصول توحید، دوسرا اصول رسالت. اور یہ رسالت جب دنیا میں ریویل ہوئی تھی تو ان رسولوں کو کیا کرنا پڑا تھا؟ یہ کتنی مصیبتوں میں پڑ گئے تھے، کتنی آزمائشوں میں پڑ گئے تھے، ہے نا. پھر انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے جہاد کیا تھا، انہوں نے کوشش کی تھی، جس کو عربی میں جہاد کہتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ. یہ تیسرا اصول ہے. پہلا اصول توحید، دوسرا اصول رسالت، تیسرا اصول جہاد فی سبیل اللہ. اور یہ جہاد فی سبیل اللہ جب دنیا میں ریویل ہوا اور رسولوں نے اور پیغمبروں نے آ کے کہا کہ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں، آئیے آپ ہم اللہ پر ایمان لائیے اور ہماری مدد کیجئے، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ لوگوں نے پھر کیا کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، انفاق. اس کو انفاق کہتے ہیں، ترجمہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں. تو چار اصول ہو گئے، اور یہ ایک دوسرے کے بغیر ناممکن ہے. یعنی یہ چین یاد رکھنا بہت آسان ہے. اللہ ایک ہے، یہ توحید ہے. اللہ نے ہمیں کیسے بتایا کہ میں ایک ہوں؟ رسولوں کے ذریعے بتایا، وہ رسول ہیں. ان رسولوں نے کیا کیا دنیا میں کہ ہمیں توحید کا پتہ چل گیا؟ انہوں نے جہاد کیا، جہاد فی سبیل اللہ. اور ہم عام انسانوں نے ان رسولوں کی کیسے مدد کی تھی؟ ہم نے اپنی جان دی ان کو، ہم نے اپنا مال دیا، ہم نے اپنی اولاد دی، ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ کا دیا ہوا ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا. تو وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. یہ چار اصول ہیں قرآن کے، یہ چار بڑی تھیمز ہیں. جب تک یہ دل میں نہ بیٹھی ہوئی ہوں، قرآن کی سمجھ نہیں آتی ہے. یہ سمجھ نہیں آتی کہ عمل کیسے کرنا ہے. کہانی تو بہت اچھی ہے، لیکن اس عمل کے یہ کیوں ہمیں اللہ بتا رہا ہے، یہ سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آپ نے چار مین تھیمز قرآن کی سیکھ لی ہیں. پھر یہ جو اصول ہیں، ان کو میں نے آپ کو بتایا نا، کیونکہ شاہ ولی اللہ فارسی میں لکھتے تھے اور کسی کو آج تک ایسی کوئی وہ نہیں ہوئی، توفیق نہیں ہوئی کہ اسے ٹرانسلیٹ کر لے. وہ اتنا زبردست اور اتنا وہ پرمغز ہے اور اتنا ضخیم ہے ان کا جو وہ خزانہ ہے قرآن کا، کہ وہ نہیں اس کو کھولا جا سکتا. تو اصول مہمہ، یعنی انگلش میں میں نے آپ کو کہا کہ دا سینٹرل تھیمز جو ہیں وہ یہ ہیں. دوسرے جو ان کو سپورٹنگ اصول ہیں وہ ہیں اصول ممدہ. مدد کرنے والے اصول ممدہ، ان کو سپورٹ کرنے والے اصول جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ان میں جو پہلا اصول ہے نا وہ ہے قرآن کا ربط، یہ قرآن کا جو کنیکشن ہے نا کہ یہ آیت یہاں کیوں ہے، یہ اچھا یہاں پہ روزے کا حکم ہے اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کو کہو کہ میں تو قریب ہوں، ہیں تو یہ اس کا اور روزے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اور پھر کہیں پہ حج کی بات ہو رہی ہے اور اس میں ایک پیغمبر کی کہانی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ ربط جو ہے نا جب تک یہ ربط نہیں سمجھ آئے گا، کتنے درس ہم نے سنے ہیں نا، بہت اچھے اچھے درس سنے، لیکن درس کے اینڈ میں انسان کہیں یار وہ میں نے پیغمبروں کی کہانیاں سن لی ہیں، تو میں نے نماز بھی پڑھ لی ہے، تو روزہ بھی سمجھ لیا ہے، اور اب تو قیامت کی بھی دو تین آیتیں تو ہو ہی گئی ہیں، اچھا خاصا ڈرا بھی دیا ہے اللہ میاں نے، پھر یہ بھی کہہ دیا کہ جنت بھی ہے اس میں درخت ہیں، آخر یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی کیسے ہیں، ان کا آپس میں کنیکشن کیا ہے، ان کا رابطہ کیا ہے، اس کو ربط قرآنی کہتے ہیں. اور ربط جو ہے یہ سب سے مین اصول ہے، جو اوپر والے چار کانسیپٹ ہم نے پڑھے ہیں نا، توحید، رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ ربط قرآنی ہے. کہ یہ سمجھانا کہ جب تک انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہوگا توحید نہیں ثابت ہوگی، توحید خود بخود سامنے نہیں آئے گی، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک قربانی نہیں دو گے، یہ چیز جو ہے نا یہ قرآن کا ربط ہے، یہ قرآن کا کنیکشن ہے. اور ربط سمجھنا انشاءاللہ اس دورے میں ایک مین مقصد میرا یہ ہے، میں تو اب یہی آپ کو بتاتی رہی ہوں نا کہ ہم نے عمل کرنا ہے، عمل کرنے کے لیے ربط سمجھنا بہت ضروری ہے. دوسرا اصول، پہلا میں نے آپ کو بتا دیا قرآن کا کنیکشن ایسے ہے کہ یہ چاروں جو مین اصول ہیں یہ پروو ہوتے ہیں. دوسرا جو ممدہ مدد کرنے والا اصول ہے وہ ہیں دلائل، برہان، دلائل یعنی کہ آرگیومنٹس. اللہ میاں کیا آرگیومنٹس دیتا ہے، اللہ میاں کیا کیسے ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہے تو جنت بہت پیاری ہے جیسے ایسا، یا جنت بہت بڑی ہے جیسے یہ، تو اللہ کیا دلائل دے رہا ہے اور وہ دلائل آخر ہمیں کیسے سمجھ آتے ہیں. دلائل قرآن کے سمجھنے بہت ضروری ہیں، دلیلیں اللہ نے جگہ جگہ دی ہیں، مثالیں اللہ نے جگہ جگہ دی ہیں، اور وہ اس ربط میں ہیروں کی طرح جڑی ہوئی ہیں اس پورے سسٹم کو ہمیں سمجھانے کے لیے. سب سے پہلے دلائل جو ہیں وہ ہیں عقلی، عقل کے دلائل جو ہماری عقل میں سمجھ آتے ہیں. اللہ کہتا ہے اتنی بڑی زمین ہے، کتنی پیاری ہے، دیکھو اس پہ تم کتنے مزے سے چلتے ہو، ہے نا اچھی. یہ دلیل یعنی کہ میں کہتی ہوں کہ ایک ایسے انسان کو جو ہو کہے کہ میں نے کبھی ماننا ہی نہیں ہے کہ اللہ کچھ ہے، اس کہ اتنی اچھی زمین کہاں سے آئی ہے، ہیں کسی نے تو بنائی ہے نا، کوئی سپریم پاور ہے، کوئی جو عجیب و غریب الفاظ لوگ اس نے سیلیسٹیل انٹیلیجنس ہے اور واللہ عالم کیا ہے کیا ہے، بس ایک اللہ ان کے منہ سے نہیں نکلتا، تو آخر یہ زمین کسی نے تو بنائی ہے نا. پھر یہ آسمان، یہ نیلا خوبصورت برائٹ آسمان، اس میں بادل ہیں وہ بارش برساتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں برساتے ہیں. یہ پھل دیکھیں، پھول دیکھیں، یہ شہد کی مکھیاں دیکھیں، چونٹیاں دیکھیں، یہ دلائل عقلی ہیں، یہ ہماری عقل سے آئے ہیں. دوسرے ہیں دلائل نقلی، وہ نقل کر کے بیان کیے جاتے ہیں کہ وہ قوم، پتہ ہے نا تمہیں وہ والی قوم، اس کو ہم نے بندر بنا دیا تھا، یہ دلائل نقلی ہیں. ہم نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں ہے اور یہ ہماری عقل میں بھی نہیں آتی یہ چیزیں کہ انسان آئے بندر کیسے بن گیا، وہ ڈارون بیچارہ کہتا کہتا مر گیا کہ ہم بندر سے بنے، تو یہ تو واپس بندر بن رہا ہے. تو دلائل نقلی جو ہیں یہ ہمارے ایمان کی وجہ سے، یہ دلائل جو ہیں دے آر انبریکیبل، اور وہ تورات میں بھی موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں، اور ہسٹورک ریفرنسز ہیں، جیسے شق القمر کا واقعہ ہے، یہ قرآن میں دلیل کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے کہ یہ شک ہو گیا. اب ہمیں ہسٹری سے یہ پتا ہے کہ انڈیا میں بھی اس کے ریفرنسز ہیں، انڈیا میں لوگوں نے لکھا ہے کہ اس دن جو ہے اس ٹائم پہ انڈیا میں دیکھا گیا تھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. تو یہ وہ ایک دلیل نقلی ہے، ہسٹری سے ہمارے پاس آئی ہے. ٹھیک ہے جی. تیسری جو دلیل ہے وہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے دلائل وحیہ، جو وحی سے ہمارے پاس آئے ہیں، صرف وحی ان کا سپورٹ ہے، صرف وحی سے ہمیں پتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے. جیسے جنت میں کیا ہے، دوزخ میں کیا ہے، معراج پہ کیا ہوا تھا، یہ باتیں جو ہیں نا یہ دلائل وحیہ ہیں. اور قرآن کے اگر آپ وہ دلائل وحیہ بھی اس نظر سے سٹڈی کریں کہ یہ اللہ ایک دلیل دے رہا ہے, تو وہ آپ کو بالکل ایک ڈیفرنٹ طریقے سے سمجھ آتے ہیں, کیونکہ آپ انہیں پھر بریک نہیں کر سکتے. وہ دلیل دلیل ہوتی ہے, وہ پکی دلیل ہوتی ہے. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے نہیں یہ غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں, یہ اس لیے غلط ہے, اس کو آپ غلط نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اور تیسرا, ایک میں نے بتا دیا قرآن کا ربط, دوسرا میں نے بتا دیا قرآن کی دلیلیں, اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے یہ کس قسم کی آیت ہے, یہ آیت جو ہے اس میں اللہ کیا بتا رہا ہے. یہ انشاءاللہ سورہ فاتحہ جب پڑھیں گے اس میں سمجھ آئے گی, کیونکہ وہ پورا ایک یعنی کہ وہ ایک سسٹم بنا دیتا ہے آپ کے سامنے کہ یہ جو آگے قرآن آ رہا ہے نا اس میں یہ ہے. لیکن میں آپ کو چار قسم کی آیات سمجھا دیتی ہوں. ایک ہے تسلی کی آیات, جو قرآن پڑھ رہا ہے, جو پڑھا رہا ہے, جو محنت کر رہا ہے, اس کو اللہ تسلی دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں, اگر یہ تمہاری باتیں نہیں مانتے کوئی بات نہیں, ایسا اس کی خود تم پرواہ نہ کرو, تمہارا کام پڑھانا ہے, آگے ایمان اللہ دے گا. یہ تسلی کی آیات ہیں. دوسرا ہے زجر, ان میں ڈانٹے ہیں, اللہ ناراض ہوتا ہے, اللہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے کہ کیسا غلط کام کیا انہوں نے, کیا انہوں نے کیا, کاش انہیں پتا ہوتا کہ اللہ کتنا ناراض ہو گیا. یہ زجر ہے, ڈانٹ ہے, ایک تسلی ہے ایک ڈانٹ ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس میں وعد ہے, وعدے ہیں, اور اچھے لوگوں کے لیے اچھی چیزیں ہیں اور برے لوگوں کے لیے بری چیزیں ہیں, یہ وعد کی آیات ہیں. اور پھر اس میں قصص ہیں, اس میں کہانیاں ہیں, اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو چار ٹاپ کے اصول میں نے آپ کو بتائے تھے نا, توحید, رسالت, جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ, یہ ان کو ثابت کرنے کے لیے ہیں, ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں. کیونکہ ویسے بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی کنیکشن کے, بغیر کسی تسلی کے اور بغیر کسی کہانی کے, یہ کانسیپٹ سمجھانے غیب سے بہت مشکل ہیں. اللہ نے یہ ساری باتیں ہماری انسانی سمجھ کے لیے آسان بنائی ہیں. تاکہ کیوں آسان بنائی ہیں؟ ایک بچے کو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بچے جائیں وہ جوتے اٹھا کر لے آئیں, اور وہ جوتے اونچے پڑے ہوتے ہیں, تو آپ ساتھ میں یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ بیٹا جی آرام سے جائیں, دروازہ کھولیں, دیکھو انگلیاں نہ آ جائیں دروازے میں, اور وہ سٹول پڑا ہے وہ رکھ دیں, اس پہ چڑھ کے جوتا اٹھا کے جھاڑ کے میرے پاس لے آئیں. ہے جی. تو وہ جوتا لانے کا عمل آپ نے بریک کر کے, چھوٹا کر کے, آرام سے بچے کو سپورٹ کر کے آپ نے اس سے وہ کام کروا لیا. یہ پورا قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس کے جو مین اصول میں نے آپ کو سمجھائے ہیں, ان اصولوں کے مطابق ہمیں ہماری زندگی میں عمل کرنا سکھا دے, عمل کرنا سمجھا دے. اس کے ساتھ یہ پہلا سیشن میں آپ کے لیے رول کرتی ہوں, روکتی ہوں. اگر کسی کا کوئی سوال ہے مجھے پرائیویٹلی بھیجیں, کیونکہ جب یہ سیشن آئے گا تو گروپ بند ہو جائے گا, گروپ میں پھر اور پوسٹیں نہیں ہو سکیں گی. آپ سب کے لیے بہت سے پیار اور بہت سی دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.